الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ کے تعلق سے کل کے نشست کے اندر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. دوسری آیت کے اندر الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، دونوں کا تعلق رحم سے ہے. پہلی آیت میں کائنات کے وجود اور اپنے وجود کو اور اپنی توحید کو جو ثابت کیا گیا تھا، پھر اپنے لائق حمد ہونے کو جو ثابت کیا گیا تھا، اس کے اندر منشا کیا ہے اور حکمت کیا ہے، اس کو دوسری آیت میں ظاہر کیا گیا کہ یہ جو سب بنایا گیا ہے یہ اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے سارے نظام کو جو پیدا فرما کر اس کو چلا بھی رہے ہیں، یہ ان کے اپنے ذاتی مقصد ضرورت سے نہیں ہے، یہ صرف اپنی رحمت کے اظہار کے لیے. رحمان الرحیم، یہ سب جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے ہے. دوسرے مذاہب کے اندر بعض صرف اللہ تعالی کی صفات جلال کو نمایاں کیا گیا، اللہ کے لیے جلالی صفات بھی ثابت ہے، جس سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کا انتقام، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کا اثر دل قبول کرتا ہے. لیکن نمایاں طور پر بعض دوسرے مذاہب کے اندر اس چیز کو پیش کیا گیا تھا. حق تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر الرحمن الرحیم لا کر اپنے صفت رحمت کو اور اپنی صفت جمال کو نمایاں فرمایا ہے. ثابت تو اللہ کے لیے دونوں صفات ہیں، صفات جلالی بھی اور صفات جمالی بھی، وہ صفتیں بھی جس سے اللہ کے جلال کا تعلق ہے اور وہ صفتیں بھی جس سے اللہ کے رحم و کرم کا تعلق بھی. لیکن اللہ کی دونوں صفات میں سے چونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی صفت جمال، وہ اللہ کے قہر اور غصے اور صفات جلالی پر غالب ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. الغرض الرحمن الرحیم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی ذاتی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی کا اظہار بھی نہیں ہے، بلکہ بندوں کے اوپر رحم کرنا ہی مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمالی کا اظہار مقصود ہے. رحمان اور رحیم دونوں کے دونوں صفات ایسی ہیں جن کا تعلق رحم سے ہے، تو فرق کیا ہے پھر دونوں میں؟ علماء نے مختلف طریقے سے اس کے فرق کو واضح کیا ہے. فرمایا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. تھوڑے سے الفاظ بدل کر یوں بھی کہ رحمان کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اپنے رحم کی چادر میں ڈھانکنے والا، لینے والا. رحیم کا مطلب ہے، رحیم کے معنی میں عمومیت کے بجائے کمال پایا جاتا ہے، یعنی اپنی کامل رحمت عطا کرنے والا. دنیا کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں وہ فرمبرداروں کے لیے بھی ہے نافرمانوں کے لیے بھی ہے، ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ رحمان الدنیا، اللہ پاک رحمان ہے، یعنی ان کی رحمت عام ہے سب کو، ماننے والوں کو بھی، نہیں ماننے والوں کو بھی۔ اور ایک ہے رحیم، رحیم میں اپنی رحمت کامل طور پر عطا کرنے والا۔ رحمانیت کے اندر رحمت کا عموم ہے، رحیمیت کے اندر رحمت کا کمال ہے۔ تو عام رحمت تو اس دنیا کے اندر ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت عام نہیں ہوگی کہ ہر کافر و مومن کو نصیب ہو جائے، فرما بردار و نافرمان کو نصیب ہو جائے، بلکہ وہاں تو دار الجزا ہونے کے لحاظ سے اللہ کی رحمت خاص ہوگی صرف فرما برداروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ رحمت عام تو ہے، کامل نہیں ہے، کمال اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ کمال کی جگہ ہی نہیں ہے، کمال کی جگہ تو جنت اور جہنم ہے، جہاں اللہ کی رحمت یا اللہ کے قہر کا کمال ظاہر ہوگا، کیونکہ جہنم اللہ کے غضب اور صفات جلالی کا مظہر کامل ہے، اور جنت اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم اور صفات جمالی کا مظہر کامل ہے۔ یہ دنیا تو مظہر کامل نہیں ہے، تو جو مظہر کامل ہے وہاں پر ان کی رحمت کا پھر کمال بھی ظاہر ہوگا۔ اس لحاظ سے رحیم کا مطلب یہ بنا کہ وہ اللہ پاک رحمت کامل فرمانے والے ہیں، اور رحمت کامل کا استحقاق اور حقدار جو بنتے ہیں وہ صرف ایمان والے ہیں، اور اس کا اظہار آخرت میں ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ فرق بتایا کہ رحمان کا تعلق عمومی رحمت سے ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، رحیم کا تعلق کامل رحمت سے ہے جس کا اظہار اور جس کا ظہور آخرت کے اندر ہوگا۔ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی کہ رحمان اور رحیم دونوں کا تعلق رحمت سے ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے اس فرق کو واضح فرمایا کہ رحمان کے اندر اللہ کی رحمت کی عمومیت ہوتی ہے، اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے اس کے اندر رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت دو الگ الگ جہان ہیں، دنیا کے جہان کے اندر اللہ کی رحمت عام ہے، اس معنی میں کہ اللہ کے ماننے والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کے نہیں ماننے والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر آخرت کے اندر اللہ کی رحمتیں صرف ماننے والوں کے ساتھ خاص ہوں گی، اس لیے کہنے والوں نے اس کو یوں کہا ہے کہ رحمان کی رحمت کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کی رحمت کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اللہ تعالی روز جزا کے مالک ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں، انصاف کے دن کے مالک ہیں۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں ذہن میں ان کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین، ایک تو یہ کہ روز جزا، دوسرے یہ کہ مالک اللہ تعالی آج بھی ہیں، تو پھر روز جزا کی طرف اس ملکیت کے نسبت کا مطلب کیا ہے؟ روز جزا تو وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے ختم فرمانے کے بعد یہاں کی کارگزاریوں کا حساب لینے کے واسطے، اور یہاں آ کر کام کرنے والوں کو ان کی کاموں کا صلہ دینے کے واسطے مقرر فرمایا ہے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، آخرت کا دن کہا جاتا ہے، روز محشر کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر خود جس کے بیسیوں نام ہیں۔ اس روز جزا کا اللہ پاک مالک ہے یہ کہہ کر اس طرف ذہن لے جایا جا رہا ہے کہ دنیا کو اللہ نے پیدا کر دیا، اپنی رحمتوں کو اللہ نے اس کے اندر ظاہر کر دیا، اتنی ساری ترتیبات کے پیچھے، اتنے بڑے انتظام کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ضرور ہوگی، یہی اللہ پاک نے مالک یوم الدین میں ثابت فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو، اتنے زیادہ انسانوں اور مخلوقات کو پیدا کرنا یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ یہاں اسی لیے اس سب کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم کو آزمایا جائے اور آزمائش کے ذریعے سے پھر کامیاب ہونے والوں کو ان کے صلے سے نوازا جائے، ناکام ہونے والوں کو پھر ان کے اصل مقام تک پہنچایا جائے۔ اسی ایک جملے کے اندر اس ذہن کی بھی، اس ذہنیت کی بھی صفائی کی گئی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اگر مادی نعمتیں مل گئی تو سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے مقبول ہیں، مادی نعمتیں کسی کو نہیں ملی تو سمجھے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الدین، اس دنیا کے اندر مادی نعمتوں کا مل جانا یا اس دنیا کے اندر مادی نعمتوں سے محروم رہ جانا، یہ اللہ کے محبوب مقرب ہونے کی، کامیاب یا ناکام ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دنیا جیسے بندوں کے لیے جاب کا آفس ہوتا ہے، آفس کے اندر بندہ جو ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کسی کی آفس ایئر کنڈیشنر روم کے اندر ہے اور کسی کی آفس وہ بالکل تپتے ہوئے ریت کے اوپر جھلساتی ہوئی دھوپ کے نیچے ہے، بالکل کھلے ماحول کے اندر ہے، کام دونوں کر رہے ہیں، جو ایئر کنڈیشنر روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی، اور جو بالکل تپتی ہوئی ریت کے اوپر جھلسا دینے والی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی، اور دونوں کے دونوں فرد، دونوں جگہ کام کرنے والے ایک باس کے، اگر وہ دونوں ملازم ہیں، دونوں امپلائی ہیں، تو روم میں بیٹھا ہوا شخص بھی امپلائی ہے اور دھوپ کے اندر کام کرنے والا بندہ بھی وہ امپلائی ہے۔ کام جیسا کرے گا، کام کرنے والے کے کام کی نوعیت پہ باس کی نظر میں، امپلائر کی نظر میں محبوب یا نامحبوب ہونے، مقبول یا نامقبول ہونے کا مدار۔ اگر روم میں بیٹھ کر تناسانی کا عادی ہونے بندہ ہو جائے اور عافیت کوش بن جائے، عیش کوش بن جائے، یعنی وہاں کی سہولتوں کو تو وہ اس سے تو فائدہ، اتنی بڑی کائنات کو اور اتنے بڑے انتظام اور نظام کو چلانے کے پیچھے کوئی بڑی حکمت اور مقصد ضرور ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ملکیت اللہ پاک کی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کی اس ملکیت، مالکیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں کوئی ظاہری مالکیت کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر مالک اللہ پاک ہیں، آخرت میں بھی مالک اللہ پاک ہیں، تو صرف آخرت کی طرف اس ملکیت کی نسبت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دعوے دار نہیں ہے، اور یہاں پر تو ظاہری ملکیت کے ہی صحیح کئی سارے دعوے دار موجود ہیں، اور یہاں اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کی ملکیت کو ایک مقام دیا ہے، ان کو ایک حیثیت دی ہے، ان کی ملکیت کو تسلیم کروایا اور کیا ہے، کہ ان کی اپنی آدمی عارضی طور پہ چیزوں کا جو مالک بنایا گیا ہے، اس عارضی ملکیتوں کا بھی احترام کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے بعض دنیا کے اقتصادی نظاموں کے اندر پایا جاتا ہے کہ کماؤ کوئی بھی مالک سارے بنیں گے، ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں پر شخصی ملکیت کو اسلام کے قانون کے اندر احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس کو ایک مقام دیا گیا ہے۔ تو بات اصل یہ چل رہی تھی کہ مالک یوم الدین میں اللہ کی مالکیت کی نسبت آخرت کی طرف بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک جب مالک ہیں تو پھر اسے صرف اس کے آخرت کی طرف اس کے انتساب کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اللہ کی مالکیت کا ظہور اس انداز میں ہوگا کہ وہاں ان کے مقابل میں کوئی ظاہری طور پر بھی مالکیت کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر ایک نہیں، کروڑوں انسان ظاہری طور پر یہ میری چیز ہے، یہ تمہاری چیز ہے، یہ ان کی چیز ہے، یہ ہماری چیز ہے، اس طریقے سے اپنی مالکیت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ وہاں تو اللہ پاک خود جباروں کو موت دینے کے بعد میں، جب ساری عالم کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوگا، فرشتے تک وہاں موجود نہیں ہوں گے، سارے کے سارے مر چکے ہوں گے، انبیاء، ساری مخلوقات، سارے انسان وہ فنا ہو چکے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک خود پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے واسطے ہے؟ پھر سوال کرنے کے بعد جواب دینے والا ان کے سوا کوئی ہوگا بھی نہیں، تو جواب بھی وہ خود ہی دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کے لیے ہی ملکیت ہے۔ تو مالک یوم الدین کے اندر جو عقیدہ آخرت کا تصور عقیدہ ہم کو دیا گیا ہے، وہ ہماری پیدائش کے اور اس دنیا کی تخلیق کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، جس پر اسلام کی ساری تعلیمات کا مدار ہے، اور اسی کے اوپر ساری تعلیمات، سارے احکام، ساری تفصیلات شریعت کی وہ گردش کرتی رہتی ہیں، وہ پھر گھومتی رہتی ہیں. کہیں سے بھی کوئی بھی حکم دیا گیا تو اس لیے دیا، یہ دیکھنے کے لیے دیا گیا کہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے یا نہیں، آخرت کی فکر بندے کے اندر جاگتی ہے یا نہیں جاگتی ہے، آخرت میں اللہ کے کرم کا اور رحمت کا جو مظہر ہے اس کی طرف بندہ لپکتا ہے اور اپنا شوق ظاہر کرتا ہے یا نہیں ہے، اللہ کے غضب کا جو مظہر ہے جہنم، بندہ اس سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں بندہ اس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، موت کو اپنی کا مستحضر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، موت کے بعد قبر کی جو منزلیں ہیں ان کو وہ، آخرت کی جو منزلیں ہیں ان کو وہ ذہن میں رکھ کے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، یہی جانچنے کے واسطے یہاں بھیجا گیا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ صرف گزارا بھی تو کرنا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو بھی تو برتنا ہے، اس لیے دنیا کے متعلقات کو حرام نہیں کیا گیا، ان کی بس حدود متعین کر دی گئی کہ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، اور کرنے کے کیا طریقے کار ہوں گے تو تم فرمانبردار سمجھے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بول دیا گیا کہ ذکر سے پیٹ بھر لیا کرو، ذکر سے پیاس بجھا لیا کرو، ذکر سے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر لیا کرو، ایسا نہیں فرمایا گیا. اس دنیا میں بھیجا گیا تو آخرت کی تیاری کے واسطے بھیجا گیا، جو تیاری کرنا ہے وہ یہاں کی چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق برتتے ہوئے کرنا ہے. سونا، اٹھنا، کھانا پینا، کمانا دھمانا، شادی غمی، یہ ساری چیزیں، اور کسی سے تعلق بنانا، کسی سے تعلق بگاڑنا، جاب کرنا، جاب نہیں کرنا، کون سی جاب کرنا، کون سی نہیں کرنا، کون سی ملازمت کرنا اور کون سی نہیں کرنا، بازار میں جانا تو کیسے، وہاں رہنا تو کیسے، گھر میں رہنا تو کیسے، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق کیسے، والدین کے ساتھ تعلق کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسے، اپنے جاب کے لوگوں کے ساتھ میں تعلق کیسے، راستوں میں آتے جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں تعلق کیسے. اس دنیا میں اللہ کے وارث اور خلیفہ بنا کے ہم بھیجے گئے ہیں، تو اس دنیا کے اندر اللہ پاک کی خلافت عرضی کو کے ادا کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، اس سارے کاموں کے جانچنے کے واسطے ہی اور اس کے لیے ہی اس کی تفصیلات قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہی عقیدہ آخرت کے تصور پر ایمان لانے کا صحیح مطلب ہے. کسی بندے کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے اور کامل ایمان ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو زندگی کے ہر شعبے میں پورے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ پاک اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اور قرآن کے جو بنیادی تین موضوعات ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان پر ہمارے ایمان کو ایسا کامل فرما دے کہ اس کے اندر ہمیں ذرہ شک و شبہ اور کسی قسم کا شائبہ اور وسوسہ موجود نہ ہو، اور جب ہمارا دنیا سے جانا مقدر ہو تو اللہ پاک ہم ان کامل ایمان کے ساتھ میں ہمارے حسن خاتمے کے فیصلے فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.